जुमेरात 8 फरवरी के सैरबीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवान में पाकिस्तान की इक्तसादी इमदाद भी बंद करने का बिल पेश किए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की एक समात में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान से ताल्लुकात पर जोर दिया है। तजियाकार कहते हैं,
ना मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को छोड़ सकता है, ना पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ सकता है।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। दौरे अमरीका के दौरान वाशिंगटन में बीबीसी उर्दू के साथ खसूसी इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा है कि अमरीका ने इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान को दी जाने वाली इकतसादी इमदाद नहीं रोकेगा।
मैं समझता हूँ कि अमरीका की कांग्रेस में मुख्तलिफ लॉबीज हैं, वो अपने पसंद के बिल्स मुतारिफ कराती रहती हैं, लेकिन जो हमारी अमरीका की इंतज़ामिया से बातचीत है उससे यही इंडिया मिलता है कि वो इक्तसादी इमदाद को बंद करने का भी इरादा नहीं रखते। अमरीका में भी उनकी जो नई पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से नए तजुर्बात हो रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जुग्राफिया जुड़ा हुआ है और दुनिया में कोई मुल्क पाकिस्तान से ज़्यादा मददगार या अहम नहीं है अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों के लिए।
जनूबी कोरिया में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से महज एक रोज़ कबल शिमाली कोरिया ने प्योंगयांग में फौजी परेड का इनेकाद किया। तफसीलात बता रहे हैं फारान रफ़ी।
फौजी परेड में इस मरतबा बैनुल बरे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल था, जिसके बारे में शुमाली कोरिया का कहना है कि वो तमाम अमरीकी रियासतों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अपनी तकरीर में किम जोंग उन ने कहा कि शुमाली कोरिया दुनिया की बड़ी अस्करी ताकतों में शामिल हो गया है। फौजी परेड अमूमी तौर पर अप्रैल में मुनक़िद की जाती है, ताहम कबल अज़ वक्त उसके इनेकाद को जनूबी कोरिया में होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित के लिए एक धचके के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया ने ऐलान किया है कि उनके सदर मून जे इंग हफ्ते के रोज शुमाली कोरिया के वफ्द से मुलाकात करेंगे। शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग की बहन भी वफ्द का हिस्सा हैं।
सरमाई ओलंपिक्स खेलों में शरीक नॉर्वे की टीम के लिए जनूबी कोरिया की मकामी मार्केट से गलती से 15,000 अंडे ऑर्डर हो गए। नॉर्वे की टीम के माहिर खान सामो ने जब टीम के लिए 1500 अंडे ऑर्डर किए तो गूगल ट्रांसलेटर में कोरियन जबान में तर्जुमे की कोशिश में वो 15,000 अंडों में तब्दील हो गए। शेफ्स ने ट्रांसलेटर को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश की एक अदालत ने हिजब इख्तलाफ की अहम रहनुमा खालिदा जिया को बदउनवानी के इल्जाम में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अहवाल जानिए तहमीना कुरैशी से।
72 साल बांग्लादेश नेशनल पार्टी की रहनुमा को फैसला सुनाने के बाद फौरी तौर पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। फैसला आने के बाद अब वो रवां साल होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। उनके बेटे तारिकुर रहमान को उनकी गैर हाजिरी में 10 साल की सजा सुनाई गई है। खालिदा जिया के साथ 4 दीगर करीबी साथियों को भी 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। इस मौके पर ढाका समेत दीगर कई शहरों में सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त थे। अदालत से कुछ फासले पर मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए।
शाम में अमरीका की सरबराही में कायम इत्तेहाद का कहना है कि उनकी जानिब से किए जाने वाले फजाई हमलों में दीर अलजूर सूबे में 100 शामी हुकूमत के हामी फौजी हलाक हुए हैं। तफसीलात जानिए शुमाइला जाफरी से।
अमरीकी सरबराही में कायम इत्तेहाद के मुताबिक फिजाई हमले शाम की जानिब से अमरीकी हिमायत याफ्ता सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स पर शामी हुकूमत के बिला इश्तियाल हमलों की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा हैं। तहम एक मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक शामी हुकूमत के हलाक होने वाले फौजियों की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है, जबकि शाम के सरकारी टेलीविजन के इन हमलों को शिद्दत पसंदी की हिमायत में जारियत करार दिया है। दूसरी जानिब शाम की हुकूमत की जानिब से दारुल हुकूमत दमिश्क के नजदीक चौथे रोज भी फिजाई हमलों का सिलसिला जारी है। मुबसरीन के मुताबिक इन हमलों में 6 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया और 20 अफराद हलाक हुए हैं।
तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुआन और रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रबते में शाम में जारी फौजी कार्रवाइयों पर गुफ्तगु हुई है और दोनों रहनुमाओं ने शाम में निगरान फौजी चौकियों की तामीर के अमल को तेज करने पर इत्तेफाक किया है। जराइम की बैन अलाक्वामी अदालत ने तस्दीक की है कि वो फिलिपाइन की हुकूमत की जानिब से मुनशियात के खिलाफ की जाने वाली जंग में मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात करेंगे। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो दुतर्ते पर मुबैना तौर पर मुनशियात में मुलविस हजारों अफराद के कत्ल का हुक्म देने का इल्ज़ाम है, तहम सदर के तर्जुमान ने इन इल्ज़ाम की तरदीद की है। इंडिया में वफाकी हुकूमत का कहना है कि गुज़िश्ता बरस में ملک میں مذہبی تشدد کے 822 واقعات پیش آئے، جن میں 111 افراد ہلاک اور 2384 زخمی ہوئے۔ گائے کے تحفظ کے نام پر بھی کئی متشدد واقعات رونما ہوئے۔ سن 2016 کے مقابلے میں مذہبی تشدد کے واقعات کی تعداد 17% زیادہ رہی۔ سب سے زیادہ خراب حالات اتر پردیش میں رہے، جہاں 44 لوگ مارے گئے۔ انڈیا میں ہی ایک خاتون نے پولیس کو بتایا ہے کہ ان کے شوہر اور دیور نے جہیز کے بدلے میں ان کا ایک گردہ چوری کر لیا ہے، جس کے بعد ان دونوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کی رہنما خالدہ ضیا کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت آج صبح 5 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ سیربین کا آغاز کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کے ساتھ۔ امریکی نائب وزیر خارجہ جان سلیون نے کہا ہے کہ حال ہی میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کی امداد بند کرنے کے اعلان سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دوسری جانب امریکی کانگریس کے دونوں ایوان میں اس طرح کے بل پیش کیے گئے ہیں جن کا مقصد فوجی امداد کے بعد پاکستان کی اقتصادی امداد بھی بند کرانا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی اپنی اس رپورٹ میں۔
امریکی وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری جان سلیون نے منگل کے روز امریکی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ پاکستان نے ابھی تک دہشت گردوں کے خلاف خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے ہیں۔
Our suspension of security assistance continues until we see more evidence that they are in fact taking action. So they have engaged in discussions with us, but there hasn't been a sufficient amount of action yet such that we would be lifting that suspension of
پاکستان کے ساتھ ہماری بات چیت تو ہوتی رہتی ہے، اور ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے کہ ہماری توقعات کیا ہیں، اور جب تک ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے شواہد نہیں دیکھ لیتے تب تک امداد پر لگی روک نہیں ہٹائی جائے گی، اور ہم نے ابھی تک ان کارروائیوں کے ایسے شواہد نہیں دیکھے ہیں جس سے پاکستان کو دی جانے والی امریکی امداد بحال کی جا سکے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری جان سلیون کے الفاظ۔ پچھلے مہینے 4 جنوری کو ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو دی جانے والی $1 ارب کے قریب کل امریکی امداد معطل کر دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جب تک پاکستان دہشت گردوں کے خلاف واضح اور مؤثر کارروائی نہیں کرتا تب تک یہ امداد معطل رہے گی۔
We also encourage restraint in Pakistan's military, nuclear and missile programs.
جان سلیون کہہ رہے تھے، ہم پاکستان سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جوہری اور میسائل پروگرامز میں تحمل کی پالیسی اپنائے، اور پاکستان اپنی عدم پھیلاؤ کی پالیسی کی امریکی پالیسی کے ساتھ مطابقت رکھے۔ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ روابط بہتر کرنے کے لیے یہ نیا مطالبہ لگتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کو پناہ دیے جانے سے متعلق معاملات میں امریکہ کا ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف مزید اقدامات کرے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ گروہ افغانستان میں امریکی فوجیوں اور افغانیوں پر حملے کرتے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں امریکی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ باب کارکر نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
This administration has also rightly drawn a clear line with Pakistan, suspending security assistance of over $1 billion as long as Islamabad continues to shelter Akhani.
ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو دی جانے والی امداد معطل کر کے پاکستان کے معاملے میں ایک صاف لکیر کھینچ دی ہے کہ جب تک حقانی نیٹ ورک اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو پناہ دی جاتی رہے گی تب تک امداد معطل رہے گی۔ سینیٹر باب کارکر کے الفاظ۔ لیکن پاکستان اس الزام کی تردید کرتا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں حملے کرنے والے دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے۔ پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال رہا ہے، لیکن پاکستان اور امریکہ دونوں یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط بہتر کرنا چاہتے ہیں۔
تفصیل پیش کر رہے تھے نیو یارک میں مقیم صحافی سلیم رضوی۔ اور اسی موضوع پر اب سے تھوڑی دیر قبل میں نے بات کی اسلام آباد میں عسکری امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے، اور میں نے سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ امریکی رویے میں آئی اس تبدیلی کی وجہ کیا افغانستان میں پچھلے دنوں بگڑے حالات ہیں؟
اگر آپ تھوڑی سی اس کی تاریخ پس منظر میں جائیں تو پہلے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسی طرح کی کوشش کی. وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کو امداد دی جاتی ہے, چاہے وہ اقتصادی امداد ہو یا فوجی امداد ہو, اس کے بند کرنے سے وہ پاکستان کی پالیسیز کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. اور وہ جو نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پرسپر امینڈمنٹ لگ گیا تھا سوویت یونین کے انخلا کے بعد افغانستان سے, وہ ان کی کسی کام نہیں آئے. بالکل اقتصادی امداد بھی بند ہو گئی تھی, اور اس سے بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا کہ 10 سال کے لیے یا 11 سال کے لیے پاکستان کی فوج کا کوئی آفیسر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں تربیت کے لیے نہیں گیا, جس سے ایک خلا پیدا ہو گیا اور ایک ایسے نئی قیادت پاکستان کی فوج میں آئی جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھا بھی نہیں تھا, ان کے ساتھ کوئی تعاون بھی نہیں کیا تھا, اور وہ شدید امریکہ مخالف تھے جو ابھی بھی اس کے اثرات موجودہ دور میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو پینٹاگون نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ چاہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا کانگریس جو مرضی اب پاکستان کے بارے میں کہتے ہوں, ان کے پاکستان کے ساتھ ایک بہت گہرے اور تاریخی تعلقات رہے ہیں. اور پینٹاگون نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں جی ایچ کیو کے ساتھ, اور یہ تعاون جو ہے یہ جاری رہا ہے. لیکن افغانستان کے صورتحال کو اب آپ دیکھیں, پاکستان صرف افغانستان میں اس میں بھی تو تعاون کر رہا ہے نا, کہ بین الملی دہشت گرد ہے جیسے القاعدہ ہو گیا, داعش ہو گیا, اس کے اوپر پاکستان کی معلومات اور اس میں پاکستان کا تعاون بہت ضروری ہے. افغانستان سے اگر ہم اس کو باہر نکال دیں, جیسے اگر افغانستان کو بھی ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی راستے اگر اس نے اپنی فوج قوت میں اضافہ کرنا ہے یا قابلیت میں اضافہ کرنا ہے, اس کے راستے پاکستان سے گزرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ہتھیار اس کے پاس ہیں, وہ ایک فوجی لحاظ سے طاقتور ملک ہے, اس کی پالیسیز کی پر اس طرح حاوی ہونا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. میرے خیال میں امریکہ ایک طرف وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کی پالیسیز میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی لے کے آئے, لیکن دوسری طرف راستے بھی کھلے رکھنا چاہتا ہے, بالکل منقطع نہیں کرنا چاہتا.
اچھا, ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ابھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے واپس جا کر کہا کہ افغانستان کی حکومت بھی یہی چاہتی ہے, ان کی بھی یہی سوچ ہے. حالانکہ ابھی آپ غور کریں تو پچھلے ہفتے ہی جمعے کی نماز کے بعد ٹیلی ویژن پر افغان پریزیڈنٹ کا جو خطاب تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان سارے حساب پورے کرے گا اور پاکستان کو اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے اور ان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا جو یہ بیان ہے کہ افغانستان کی بھی یہی سوچ ہے, کیا یہ صحیح ہے؟
ہاں جی, دیکھو افغانستان میں بھی وہاں پر ایک شدید پاکستان مخالف تاثر تو ہے, افغان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں یہ سوچ ہے.
میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تعاون کی جہاں تک بات ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے؟
یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ طالبان کو آیا کسی افغان کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کی بات مانے یا نہ مانے. میرے خیال میں افغان جو ہے اس کا مزاج ایسا ہے کہ اگر اس کو مجبور کیا جاتا ہے یا اس کو کسی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں ایک مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے. یہی طالبان میں بھی ہوگا, وہ اس طرح کی بات تو مانیں گے نہیں. پاکستان نے بہت کوشش کی ہے, لیکن پاکستان ایک حد تک جاتا ہے, اگر ضرور سے زیادہ ان کے اوپر فشار ڈالا جائے تو جو رینس ہے یہاں پر طالبان قائدین یہاں پر موجود ہیں, زیادہ تر تو افغانستان منتقل ہو گئے ہیں. تو پاکستان بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کیونکہ اگر یہ سارے چلے گئے تو جو رہا ہمارا پاکستان کا اثر رسوخ ہے اس تحریک پر وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور دوسرے پاکستان کو یہ بھی تشویش ہے کہ اگر ضرور سے زیادہ فشار ڈالا اور یہ ہمارے مخالف ہو گئے تو نہ کہ پاکستان کے اندر مسائل پیدا کر سکتے ہیں, اس وجہ سے افغانستان میں پاکستان کا دوست کوئی نہیں رہے گا.
اچھا, پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی باقاعدہ مذاکرات کے اب امکان ہو سکتے ہیں؟
جی بالکل, پاکستان اور امریکہ کے درمیان بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی. نہ میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ سکتا ہے, نہ پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس کو چھوڑ سکتا ہے.
یہ تھے عسکری امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. لیکن کیا امریکہ اپنی پالیسی کے بارے میں واضح ہے؟ میں نے بات کی امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی سے وابستہ بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے, اور ان سے پوچھا کہ ایک طرف تو امریکی کانگریس کے دونوں ایوان میں اس طرح کے بل پیش کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو دی جانے والی امداد بند کی جائے, اور دوسری جانب امریکی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایڈ جاری رکھی جائے. تو آخر امریکی موقف واضح کیوں نہیں ہے؟
پاکستان کو جو ایڈ جاتی ہے وہ اس کی نوعیت جو ہے دو قسم کی ہے, ایک جاتی ہے ڈیفنس ایڈ اور دوسری جاتی ہے نان ڈیفنس. تقریباً $2 بلین پر ایئر کے قریب یہ ایڈ ہے, جس میں سے تقریباً 300-400 million dollar نان ڈیفینس ایڈ ہے. تو یہ جو بل جو انٹروڈیوس کی گئی ہے دونوں سینٹ میں, رینڈ پال نے انٹروڈیوس کی ہے اور ہاؤس میں کانگریس کی, وہ کہہ رہی ہیں کہ جو پاکستان کو نان ڈیفینس ایڈ جاتی ہے وہ بند کر دیا جائے اور اس کو امریکہ کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں لگا دیا جائے. ایڈ فی الوقت جو سسپینڈ ہوئی ہے 900 million dollar جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کو ریلیز کر دے, وہ ڈائریکٹ ڈیفینس کے لیے جاتی.
اچھا, پاکستان کا جو ریئیکشن تھا جب ٹرمپ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اس طرح سے وہ ایڈ بند کر رہے ہیں, تو پاکستان کا جو ریاکشن تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ٹھیک ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور دوسری طرف پاکستان کی چین کے ساتھ بھی دوستی گہری ہو رہی ہے, تو یہ جو تبدیلی ہے اس کی وجہ کیا سمجھی جائے؟ یہ پاکستان کی اسٹریٹجی کام کر گئی ہے یا امریکہ کی جو پالیسی میکنگ ہے اس میں کسی طرح کی تبدیلی آئی ہے اس وجہ سے یہ ٹوسٹ ہے؟
امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایڈ کو لیوریج کرے. تو پہلے انہوں نے کہا کہ اس دھمکی دی کہ ہم نے ایڈ بند کر دیں گے, اس کے باوجود پاکستان کی پالیسی میں ایٹ لیسٹ امریکہ کی نظر سے کوئی چینج نہیں آیا. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ اب جب فریز کر دی ایڈ تو بھی کچھ اثر نہیں ہوا پالیسی میں چینج, تو اب وہی ایڈ کو یہ کیرٹ کی طرح یوز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑے بہت سسٹینڈ ایکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ سسٹینڈ ایکشن اگر ٹیررسٹ کے خلاف لیا تو ہم یہ جو 900 million dollar روک رکھے ہیں وہ ریلیز کر دیں. تو اس قسم سے یوں کہیے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک کیرٹ ہے کہ ہم آپ کے 900 million dollar ریلیز کر دیں گے, اور کانگریس کی طرف سے اسٹک کا استعمال کر رہا ہے کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ بل پاس کر رہے ہیں تاکہ نان ڈیفینس ایڈ کو وہ بند کر دیں گے. لیکن پاکستان کی جو یوں کہیے کہ جو انٹرسٹ ہے وہ لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے, اور پاکستان کا جو یوں کہیے کہ جو انڈیا کے ساتھ خاص طور پر جو کنونشنل ویپنز میں جو پاور گیپ بڑھتے جا رہا ہے, انڈیا کی اکانومی اب پاکستان سے کئی گنا بڑے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں, زیادہ وہ ڈیفنس پہ خرچ کر سکتے ہیں, تو وہ جو فیئر ہے پاکستان کا وہ اس کے تعلق سے امریکہ کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا. البتہ امریکہ کے تعلقات انڈیا سے اور بہتر ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک فیئر کا سبب بن گیا ہے, اور اس وجہ سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی رجوع چائنا کی طرف زیادہ ہوتے جا رہا ہے, چائنا کی طرف سے انویسٹمنٹ آتے جا رہے ہیں. تو پاکستان اپنی جو انٹرسٹ ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. سچ تو یہ ہے کہ یہ ایڈ تو ہے $1 billion کے قریب جو مل جاتی ہے پاکستان کو, وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ پاکستان کمپلیٹلی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو اس کے خاطر بدل دے.
تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے جہاں پر یہ کلیئرٹی بھی نہیں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ان کی پالیسی کیسی ہونی چاہیے, اس صورتحال میں پاکستان کی حکمت عملی کیسی ہونی چاہیے؟
دیکھیے پاکستان کے لیے تو دو تین پریشانیوں کا سبب ہے. ایک یہ کہ یہ جو ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے یہ بعض وقت پاکستان کی فورن پالیسی کے انسٹرومنٹ تو بنے ہیں لیکن سب سے بڑا ٹارگیٹ تو پاکستان ہی رہا ہے ان کا. پچھلے 10-12 سال میں جتنے پاکستانیوں کو مارا ہے یہ ٹیررسٹ گروپ نے, اور انہوں نے کسی کو نہیں مارا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا انٹرنیشنل ریپیوٹیشن بھی خراب ہو گیا ہے, ٹیررزم کے ساتھ اس کا نام بالکل منسلک ہو گیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کے جو تعلقات پاکستان سے پہلے تھے وہ اتنے اچھے نہیں رہے, پاکستان میں خود اینٹی امریکنزم بہت شدت سے بڑھ گیا ہے. تو یہ دو ملک بالکل کلیئرلی ایک قسم سے ڈیورس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں.
یہ تھے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان. امریکہ کے دورے پر آئے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ امریکہ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کو دی جانے والی اقتصادی امداد نہیں روکے گا. اس کے علاوہ بی بی سی اردو کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں سی پیک پر بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں حال ہی میں چینی شہری کی ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے بھارت ہو سکتا ہے. واشنگٹن میں ہماری ساتھی ارم عباسی نے وزیر داخلہ کا انٹرویو کیا اور پہلے پوچھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پہلے فوجی امداد روکی اور اب کانگریس میں اقتصادی امداد روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے. پاکستان اس پیش رفت کو کس طرح دیکھتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی کانگریس میں مختلف لابیز ہیں، وہ اپنے پسند کے بلز متعارف کراتی رہتی ہیں، لیکن جو ہماری امریکہ کی انتظامیہ سے بات چیت ہے اس سے یہی اندیا ملتا ہے کہ وہ اقتصادی امداد کو بند کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے. امریکہ میں بھی ان کی جو نئی پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے، نئے تجربات ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا جغرافیہ جڑا ہوا ہے، اور دنیا میں کوئی ملک پاکستان سے زیادہ مددگار یا اہم نہیں ہے افغانستان میں امن کی کوششوں کے لیے.
آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی امریکہ میں بدلتی نظر آ رہی ہے، لیکن جو مسئلہ بد اعتمادی جس وجہ سے ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کا ایک پرانا الزام ہے کہ پاکستان جو ہے ان انتہا پسندوں کو سیف ہیونز دے رہا ہے جو کہ افغانستان میں ان کی فوجوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت ساری اسکیپ گوٹنگ بھی ہے. اگر آپ دیکھیے ابھی حال ہی میں بی بی سی کی جو تازہ رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 70% افغانستان کا علاقہ افغانستان کی حکومت کی کنٹرول سے باہر ہے. اسی طرح جو امریکہ کا انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کا دفتر ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 45% علاقہ متحارب یا اپوزیشن فورسز کے قبضے میں ہے جو حکومت سے لڑ رہی ہیں. تو جس ملک میں آدھے سے زیادہ ملک حکومت کے کنٹرول سے باہر جو مخالف قوتیں ان کے پاس ہے، تو اسے پاکستان میں سیف ہیون کی ضرورت نہیں ہے.
آپ نے بدلے میں جن لوگوں کو ان کے حوالے کیا، پاکستان کا موقف تھا کہ وہ حقانی گروہ کے لوگ ہیں. افغانستان کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو عام جو پناہ گزین ہیں، جو افغان ریفیوجیز ہیں، ان کو حوالے کر کے آپ نے بیسیکلی اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں ڈالا، آپ نے پھر ایک دفعہ دھوکہ دیا افغانستان.
افغانستان کو یہ بات ہم نے بہت واضح کی ہے کہ پاکستان کے نہ کوئی پسندیدہ ہیں نہ کوئی ناپسندیدہ ہیں، دہشت گرد دہشت گرد ہیں اور وہ سب کے دشمن ہیں.
اسامہ بن لادن آپ کے ایبٹ آباد میں ملٹری گیریزن کی ناک کے نیچے سے پکڑا جاتا ہے، تو دنیا کیوں آپ پہ یقین کرے؟
اس کی اعلیٰ ترین سطح کے اوپر انکوائری ہوئی، اور حال ہی میں دہلی کے اندر صدر اوباما نے بیٹھ کر بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کی ریاست یا حکومت کی اس کو کسی قسم کی مدد حاصل تھی.
چائنا نے کل ہی پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی بہتر کرے. ان کا ایک شپنگ امپلائی جو ہے اس کو وہاں پہ مارا گیا، اور ایک ٹارگیٹڈ حملہ اس کو کہا جا رہا ہے. ایسے میں بلوچ انسرجنسی ایک ریئل تھریٹ ہے، پاکستان کیسے اس کو ٹیکل کر رہا ہے؟
دیکھیے، پاکستان نے کافی الیبوریٹ انتظامات کیے ہیں سیکیورٹی کے. ہم نے تقریباً 10,000 سے زیادہ ایک خصوصی سیکیورٹی فورس تیار کی ہے سی پیک پروجیکٹس کے لیے. البتہ یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک سی پیک سے خائف ہے، بلا وجہ خائف ہے، اور ان کا جاسوس کلبھوشن یادیو جس کو پکڑا گیا، اس نے اس بات کو کا اعتراف کیا کہ بھارت نے سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے، اس کے خلاف دہشت گردی کے واقعات کرنے کے لیے باقاعدہ نیٹورک منظم کر رکھا ہے، اور ایک کثیر بجٹ ہے جو اس کام کے لیے وقف کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ ایک بیٹل ہے جس کو ہم ضرور لڑ رہے ہیں اور تحفظ فراہم کر رہے ہیں چین کے لوگوں کو. جیسے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی، یہ بھی لگتا ہے کہ اسی مہم کا حصہ ہے جس سے چین کو نیگیٹو میسج دیا جائے. لیکن پاکستان اور چین کی دوستی ایسے واقعات سے بہت مضبوط ہے.
بھارت پہ الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس سے بھی، اس حقیقت سے بھی گریز نہیں کر سکتے کہ جہاں بلوچوں کے ساتھ جو ان کے حقوق ہیں، یا بلوچ انسرجنسی کی جو وجوہات ہیں، یا بلوچ جو ناخوش ہیں ریاست سے، وہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے.
دیکھیے، بلوچستان کے اندر انسرجنسی کا کوئی وجود نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو تخریب کاری کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں ہیں. بلوچستان میں اس وقت امن کی صورتحال پچھلے 4 سال کے مقابلے میں بہت بہتر ہے.
پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال سے بات کی ارم عباسی نے. بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کی رہنما خالدہ ضیا کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت آج صبح 5 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں ہوئی ہیں. سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا نے اپنے خلاف بچوں کی بہبود کے لیے بین الاقوامی فلاحی فنڈز میں خرد برد کے الزامات سے انکار کیا ہے. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں تابندہ کوکب.
یہ مقدمہ خالدہ ضیا کے خلاف قائم درجنوں مقدموں میں سے ایک تھا جو ان کی حریف بنگلہ دیش کی موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے قائم کیے ہیں۔ خالدہ ضیا نے ان الزامات کی وجہ سیاسی مخالفت کو قرار دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ڈیلی سٹار کے مطابق عدالت میں جانے سے پہلے انہوں نے روتے ہوئے رشتہ داروں سے کہا کہ میں واپس آؤں گی، پریشان نہ ہوں اور حوصلہ رکھیں۔ ڈھاکہ کی عدالت نے جب یہ فیصلہ سنایا تو خالدہ ضیا کے ہزاروں حامی عدالت کے باہر موجود تھے، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ جھڑپوں میں متعدد پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ عدالتی فیصلہ آنے کے فوراً بعد خالدہ ضیا کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے بیٹے طارق الرحمان کو بھی 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، جو اس وقت لندن میں ہیں۔ خالدہ ضیا کے دیگر 4 ساتھیوں کو بھی اتنی ہی سزا سنائی گئی ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے۔
23 سرمائی اولمپکس کل سے جنوبی کوریا میں شروع ہو رہے ہیں، جس میں 15 کھیلوں کے 102 ایونٹس میں مقابلہ ہوگا۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف ڈھاکہ میں آج سے شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں 222 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کوسال مینڈس نے 68 اور روشن سلوا نے 56 رنز سکور کیے۔ 4 سال کے وقفے کے بعد ٹیسٹ میچ کھیلنے والے لیفٹ آرم اسپنر عبدالرزاق نے 4 وکٹیں حاصل کی، جو ان کی بہترین بالنگ بھی ہے۔ تیج الاسلام نے بھی 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیشی ٹیم بھی صرف 56 رنز پر 4 وکٹوں سے محروم ہو چکی تھی۔ بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ ان کے اسپنرز یوزویندرا چہل اور کلدیپ یادیو نے جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز میں جس شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے، یہ دونوں آئندہ سال انگلینڈ میں ہونے والے عالمی کپ میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں بالرز 3 میچوں میں اب تک 21 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ ان دونوں نے اپنی کارکردگی سے ٹیسٹ ٹیم میں بھی شمولیت کے امکانات بڑھا دیے ہیں۔ وراٹ کوہلی خود بھی زبردست فارم میں ہیں اور انہوں نے گزشتہ روز تیسرے ون ڈے میں اپنی 34ویں سینچری سکور کی ہے۔ بھارت نے 124 رنز کی جیت کے بعد 6 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ ٹاٹنم نے نیو پورٹ کاؤنٹی کو 2 گول سے شکست دے کر ایف اے کپ کے 5ویں راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ کل چیلسی کا مقابلہ ہل سٹی سے ہوگا، جبکہ لیسٹر کی ٹیم شیفیلڈ یونائیٹڈ کے مدے مقابل ہوگی۔ سیویا کی ٹیم لیگانس کو 2-1 سے ہرا کر اسپینش کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ آج دوسرا سیمی فائنل بارسلونا اور ویلنسیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خواتین کے فیڈ کپ ٹینس ٹورنامنٹ میں برطانیہ نے پرتگال کو 3-0 سے ہرا دیا۔ برطانیہ کی طرف سے ہیدر واٹسن اور یوہانا کانٹا نے سنگلز میچ جیتے، جس کے بعد اینا اسمتھ اور کیٹی بالٹر نے ڈبلز مقابلہ جیت لیا۔ ٹریک سائیکلنگ کی عالمی چیمپئن شپ 28 فروری سے ہالینڈ میں شروع ہونے والی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ایک سماعت کے دوران کہا ہے کہ عدلیہ اپنے خلاف ہونے والے لفظی حملوں کا جواب دے سکتی ہے۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا، اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ امریکہ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کو دی جانے والی اقتصادی امداد نہیں روکے گا۔ جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب سے 1 روز قبل شمالی کوریا نے پیونگ یانگ میں فوجی پریڈ کا انعقاد کیا۔ ادھر جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ صدر مون جے ان ہفتے کے روز شمالی کوریا کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کے رہنما خالد ضیاء کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت 5 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں ہوئیں۔ شام نے امریکی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے حملوں میں شامی حکومت کے حامی 100 جنگجوؤں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز اپنا دفاع کر رہی تھیں۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے حکومت کو تاج محل کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نادیہ سلیمان۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں 8 سینیٹرز کے ساتھ تیسری بڑی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو آج کل سینٹ کے ہی آئندہ انتخابات کے لیے نامزدگیوں پر بحران کا سامنا ہے۔ پارٹی کے رہنما کامران ٹیسوری کی سینٹ کے انتخاب کے لیے نامزدگی پر پارٹی سربراہ فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی کے دیگر ارکان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، جنہیں مذاکرات کے بعد ختم کرنے کا عزم کیا گیا ہے۔ کاغذات نامزدگیوں اور پارٹی کی نشستوں کا جائزہ لیا ہے اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے اپنی اس رپورٹ میں۔
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنے ہی ایک رہنما کامران ٹیسوری کے سینیٹر بننے یا نہ بننے کے معاملے پر واضح طور پر تقسیم ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار اس بات پر مصر ہیں کہ کامران ٹیسوری کو سینیٹر بنایا جائے، جبکہ پارٹی کی رابطہ کمیٹی سمیت چوٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں۔ یہی بات ایم کیو ایم پاکستان میں تقسیم کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ پارٹی رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے، لیکن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے آج آخری دن تک ناموں کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس لیے یہ طے کیا گیا کہ پارٹی کے دونوں گروپ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کی رضامندی سے اپنے اپنے نام الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے اور حتمی فیصلہ بعد میں کر لیا جائے گا۔ آج ایم کیو ایم پاکستان نے کل 15 امیدواروں کے سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جس میں سے 8 افراد کو فاروق ستار کی حمایت حاصل ہے۔
کامران ٹیسوری بھائی کا نام جنرل کیٹیگری کے لیے ان کا پہلا نام ہے، جنرل کیٹیگری کے لیے دوسرا نام احمد چنوائی صاحب، تاجر ہیں، سی پی ایل سی میں کئی سالوں تک خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ فرحان چشتی جو کہ خود بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور خالد بن ولید شہید کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ وہ حسن فیروز صاحب ہیں جو ریٹائرڈ جج ہیں۔ منگلا شرما صاحبہ، ان کا نام بھی خواتین کی سیٹ پہ ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ پھر جنرل پہ ہم سنجے پروانی جو کہ ہمارے ایم این اے، ان کا نام بھی ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔ پھر خواجہ سہیل منصور ہیں ایم این اے، قمر منصور ہیں جو رابطہ کمیٹی کے ہیں، ہمارے ایم این اے علی رضا عابدی ہیں، اور شاہد پاشا ہیں جو رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کے نام بھی جنرل کیٹیگری میں ان کے نام بھی دیے جا رہے ہیں۔
دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کے دوسرے گروپ نے بھی تجویز کردہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی صوبائی الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہیں۔ ان ناموں کا اعلان نسرین جلیل نے کیا، لیکن ان ناموں میں کامران ٹیسوری کا نام موجود نہیں تھا۔ اب ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن سمجھتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کے وقت تک کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا۔
خواہش یہ تھی کہ یہ فارم جمع ہونے سے پہلے نام فائنل ہو جائیں، لیکن اب کیونکہ فارم جمع ہو رہے ہیں تو شاید اس میں بحث و مباحثے میں مزید ٹائم لگے گا، لیکن دانش مندانہ فیصلہ یہ ہوتا کہ فارم جمع ہونے سے پہلے یہ فیصلے آج صبح تک ہو جاتے ہیں۔ لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کسی وقت فاروق ستار بھائی رابطہ کمیٹی کی صدارت کریں گے اور ان ناموں کو فائنل کریں گے۔
سینٹ کے انتخابات کے لیے ایم کیو ایم کے پاس صوبائی اسمبلی کی کل 38 نشستوں کا الیکٹورل کالج ہے، جبکہ 21 نشستوں پر جنرل نشست کا ایک امیدوار کامیاب ہو سکے گا۔ اب نامزدگیوں کے بعد پارٹی کے اندر مذاکرات، اور مذاکرات کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ کامران ٹیسوری سمیت کتنے امیدوار کو انتخابات میں حصہ لینے کی منظوری ملے گی۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے گواہان کا بیان ریکارڈ کرواتے وقت ملزمان خود یا ان کے نمائندے وہاں پر موجود ہوں۔ تفصیل سنیے شہزاد ملک سے۔
جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ حکم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بیٹی اور ایون فیلڈ ریفرنس کی ملزمہ مریم نواز کی درخواست پر دیا ہے، جبکہ عدالت نے اسی ریفرنس میں برطانیہ میں مقیم 2 گواہان کو پاکستان میں آ کر بیان ریکارڈ کروانے کی درخواست گزار کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں درخواست گزار مریم نواز کے وکیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس روز ان گواہان کے بیانات لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ریکارڈ کیے جائیں گے تو وہ اس روز اس مقدمے کی التوا کی تاریخ نہیں مانگیں گے۔ مریم نواز نے احتساب عدالت کے 2 فروری کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ پراپرٹیز ریفرنس میں 2 گواہان کے بیانات لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کروانے کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ منصفانہ ٹرائل ہر ملزم کا حق ہے اور عدالت فری کین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل مظفر عباسی نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان اس ریفرنس کی سماعت کو التوا میں ڈالنے کے لیے ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں اور ان کا یہ اقدام بدنیتی پر مبنی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے گواہان کے بیانات ریکارڈ کروانے کا حکم نیب کی طرف سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف دائر کیے گئے ضمنی ریفرنس پر دیا تھا۔ اس ضمنی ریفرنس میں استغاثہ کے 2 گواہان برطانوی شہری ہیں اور انہوں نے سیکورٹی خدشات کی بنا پر پاکستان آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروانے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ اس صورتحال میں نیب کے حکام نے احتساب عدالت سے 2 گواہان کے بیانات ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ جن 2 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے ان میں پاناما لیکس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء کا ایک رشتہ دار بھی شامل ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ایک سماعت کے دوران کہا ہے کہ عدلیہ اپنے خلاف ہونے والے لفظی حملوں کا جواب دے سکتی ہے۔ یہ بات چیف جسٹس نے الیکشن ایکٹ 2017 کے خلاف دائر کی گئی ایک درخواست کی سماعت کے دوران کہی۔ اس سماعت میں عدلیہ کے خلاف سیاست دانوں کے بیانات کے تناظر میں آئین کے آرٹیکل 5 کی بھی بات ہوئی۔ اسی بارے میں میں نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی ناصر اقبال سے بات کی اور پوچھا کہ یہ آرٹیکل 5 ہے کیا اور اس کی بات کیوں کہی گئی ہے۔
آرٹیکل 5 جو ہے پاکستان میں آئین میں یہ کمانڈ کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس ملک کے شہری جو ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے عام شہری ہوں یا کسی بھی پوزیشن میں ہو، وہ اس سٹیٹ کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ تو ریاست سے وفاداری جو ہے نا، یہ بنیادی شرط قانون کے مطابق، آئین کے مطابق۔ تو اس لیکن چیف جسٹس صاحب نے کل بھی اور آج بھی آرٹیکل 5 کا اس لیے تذکرہ کیا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آرٹیکل 204 جو ہے، جو قانون ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کا، اس کو اگر ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ اگر تصدیق کرتے ہیں جوڈیشری کی تو یہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی میں آ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے تو انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے نا
جی،
تو ان کا یہ میسج تھا کہ آرٹیکل 204 اور آرٹیکل 5 کو پڑھیں تو کسی قسم کی بھی تصدیق یا ریڈیکیول کرنا یا سپریم کورٹ کو جو اس قسم کی تصدیق ہے وہ ریاست سے وفاداری کے زمرے میں نہیں آتی بلکہ اس کے خلاف ہے، یعنی کہ یہ آئین کے خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے۔
اچھا، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے رویے میں جو سختی آئی ہے یہ کیوں آئی ہے؟
دیکھیں، بات اصل یہ ہے کہ ویسے تو انہوں نے نام کسی کا بھی نہیں لیا سپریم کورٹ نے، لیکن جو باور یہ کیا جا رہا ہے، جو ظاہر نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جن کو 28 جولائی 2017 کی جو پاناما کی ججمنٹ تھی اس میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، تو اب وہ جتنے بھی جلد سے جلوس کر رہے ہیں یا پارٹی میٹنگز کر رہے ہیں یا میڈیا سے ٹاک کر رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں، وہ عدالت کو تصدیق کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کے جتنے بھی جلسے ہیں اس میں جو صرف اور صرف جوڈیشری کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ انگلینڈ کی کوئی ججمنٹ ہے، انہوں نے ججمنٹ کا نام نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کی ججمنٹ ہے جس میں جج صاحب نے، جو انگلش جج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل ریسپانس ہے کسی بھی کریٹیسزم کے وہ جج دے سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم چونکہ نہیں کر سکتے جلسے جلوس، ہم نہیں لوگوں کو پبلک ایڈریس کر سکتے، سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اس قسم کی جو کریٹیسزم ہے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان کا یہ ایک طرح کا یوں سمجھے کہ جواب ہے یا ایک طرح کے کوشن ہے یا وارننگ ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اگر آپ نے ایک لمٹ کو کراس کیا تو آپ ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیں گے کہ ہم آرٹیکل 204 کو آرٹیکل 5 کے ساتھ ملا کے پڑھیں، جو کہ لائلٹی مطلب ریاست سے وفاداری مانگتی ہے۔
یہ تھے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی ناصر اقبال۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کو 25 دن گزر گئے ہیں، مگر حکومت کی تبدیلی میں سازش کے حوالے سے الزامات کا سلسلہ تھم نہیں سکا ہے۔ ایک سنگین الزام پشتون قوم پرست جماعت پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی میں آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر نے اہم کردار ادا کیا ہے. تاہم بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی 13 جنوری کو ہوئی. نون لیگ سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کی جگہ پر کاف لیگ کے میر عبد القدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بن گئے. اگرچہ تبدیلی لانے والے اراکین کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنا جمہوری حق استعمال کر کے تبدیلی لائے، لیکن نون لیگ اور اسمبلی میں دوسری بڑی جماعت پشتونخوا میپ کی جانب سے سازشوں کے الزامات عائد کیے گئے. ان الزامات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جن میں سے ایک سنگین الزام پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے لگایا گیا ہے.
آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر خالد نے یہ سارا ڈرامہ رچایا، ایک ایسے آدمی کے پیچھے 40 روپے لگا کے جس نے صرف 39 ووٹ لیے، صرف 39.
پشتونخوا میپ کے سربراہ نے چیف جسٹس اور فوج کے سربراہ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا.
آئی ایس آئی وزیر اعظم کے اندر ہے، آرمی چیف ہماری اس کے کمانڈ میں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سن رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سول انٹیلیجنس اور ایم آئی کے مشترکہ کمیٹی بنائی جائے.
بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تبدیلی اراکین اپنی مرضی سے لائے.
دیکھیں، میں اس کو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جھوٹے الزام کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک جنرل چینج کی ضرورت تھی، اور انیشلی تو یہی لوگ اس طرح بھی کہہ رہے تھے آن ریکارڈ کہ ہماری اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں، سینٹ کا الیکشن روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہی سینٹ ہے جس کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں ہارس ٹریڈنگ کے کم سے کم چانسز نظر آ رہے ہیں. اور
وزیر داخلہ نے جہاں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا، وہاں ان کی جانب سے بھی الزامات عائد کیے گئے.
ایک زمانے میں تو ٹاک آف دا ٹاؤن تھا کہ کوئی یہاں پر ایک لیفٹنٹ جنرل تھے عالم خٹک، ان لوگوں نے پختونخوا میپ کو بڑی مدد کی تھی، اور پختونخوا میپ بلکہ پرسپشن اور ٹاک آف دا ٹاؤن تو یہ تھا کہ وڈ میں پختونخوا نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا، ورنہ شاید وہاں سے بھی جیت جاتے.
بلوچستان میں حکومت کی جو تبدیلی آئی، اس میں نون لیگ کے اراکین کے ایک بڑی تعداد کے انحراف نے اہم کردار ادا کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
انڈیا کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد رام جنم بھومی اراضی کیس میں فریقین سے کہا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے اندر ان تمام دستاویزات کے انگریزی ترجمے عدالت میں پیش کریں جن سے ان کا خیال میں متنازع زمین پر ان کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے. اگلی سماعت 14 مارچ کو ہوگی. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ سنیے.
چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والی بینچ نے آج کہا کہ زمین کی ملکیت کے مقدمے کی اگلی سماعت 14 مارچ کو ہوگی، اور اس سے پہلے فریقین وہ تمام دستاویزات عدالت میں جمع کروائیں جو وہ اپنے کیس کے حق میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے یہ معاملہ 5 دسمبر کو پہلی سنوائی کے بعد 8 فروری تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ تاثر تھا کہ عدالت مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرے گی اور 2018 کے اواخر تک اپنا فیصلہ سنا دے گی. عدالت نے کہا کہ ان کتابوں کے ان حصوں کا بھی انگریزی ترجمہ پیش کیا جائے جن کا حوالہ فریقین دینا چاہتے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ظفر یابجی لانی.
جو انٹروینر بہت سے لوگوں نے درخواست دی تھی کہ ہم لوگوں کو انٹروینشن کی اجازت دے دی جائے، تو اس کو کورٹ نے کہا نہیں، اس کو بھی اجازت کوئی نہیں دی جائے گی. پھر کورٹ نے اسی پر آرڈر لکھوانا شروع کر دیا، 3-4 باتوں کا آرڈر لکھوایا کہ اپلیکیشن جو سبسکرپشن وغیرہ کی آئی ہیں، فریقین جو ہیں جو مقدمے پہلے سے فریق ہیں ان کی درخواستیں منظور کر لی گئی. جو ڈاکومنٹس فائل کیے گئے ہیں جو مقدمے میں ایگزیبیٹڈ ہیں، وہ ڈاکومنٹس کی اپلیکیشن منظور کر لی گئی.
بینچ میں جسٹس ایس اے نذیر اور جسٹس اشوک بھوشن بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو صرف اور صرف زمین کی ملکیت پر تنازع کی حیثیت سے ہی سنا جائے گا، یعنی یہ صرف زمین کی ملکیت کا مقدمہ ہے اور مسجد کی مسماری کا عدالت جائزہ نہیں لے گی. اس سے پہلے الہ آباد ہائی کورٹ نے زمین کو تینوں فریقوں، سنی وقف بورڈ، نرموہی اکھاڑا اور رام للا کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن تینوں نے ہی اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا. تنازع اس زمین پر ہے جہاں 6 دسمبر 1992 تک بابری مسجد تعمیر تھی اور جسے ہندو کار سیوکوں نے منہدم کر دیا تھا. 5 دسمبر کو سینئر وکلا راجیو دھون اور کپل سبل نے یہ درخواست کی تھی کہ مقدمے کی سماعت ایک وسیع تر بینچ کرے، یا تو 5 رکنی
یا ساتھ رکنی، اور یہ کہ مقدمہ 2019 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد سنا جائے، کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ پرسنل لا بورڈ کے رکن قاسم رسول الیاس نے سماعت کے بعد کہا تھا،
دیکھیں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اس یہ ایشو جو ہے 7 سال سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے اب تک اس پہ ہیئرنگ نہیں کی۔ آل آف اے سڈن ایسی کیا ارجنسی آ گئی سپریم کورٹ کو کہ جو ہریڈلی اس کو سننا چاہتا ہے؟ تو ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ آپ ایک پارٹی ہے جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، وہ اپنے مینیفیسٹو میں لکھ چکی ہے کہ ہم اس میں رام مندر بنائیں گے اپنے ٹینور میں، تو اس مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایشو بہت کمپلیکیٹڈ ہے، ایشو بہت سینٹیمنٹل ہے، دونوں طرف جذبات جڑے ہوئے ہیں اس مسئلے سے، تو اس پر سپریم کورٹ کو بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ میں تمام آرگومنٹ کو سننا چاہیے۔ 19,000
وزیر اعظم نریندر مودی نے بابری مسجد کے مقدمے کا معاملہ گجرات کے اسمبلی انتخابات کے دوران بھی اٹھایا تھا، اور اگر مقدمے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوتی ہے تو یہ تنازع آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات اور اس سے پہلے ہونے والے اسمبلی انتخابات کے دوران بھی سرخیوں میں رہے گا۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ Lights,
camera, action. میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں۔
میری پیا بڑا بے دردی
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب وقت ہے پروگرام میں آپ کی آوازیں شامل کرنے کا۔ سنیے ہمارا ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات، ترتیب و پیشکش صبا رحمت۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے الزام پر قتل کیے جانے والے طالب علم مشال خان کے مقدمے میں ایک مجرم کو سزائے موت اور 30 کو قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس خبر پر ہمارے سننے والوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے پیغامات بھیجے ہیں۔
میرا نام شوزہ بسکری ہے، اور بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر کہ پاکستان میں کسی ایک مظلوم آدمی پر جس کو بے گناہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا، عدالت نے کم از کم اس کے خاندان کو انصاف دے دیا، مقتول کو انصاف دے دیا۔ دکھ اس بات پر ہوا ہے کہ جب وہ 26 لوگ جو اس کے قتل میں ملوث تھے کسی بھی طریقے سے، ان کو جب شک کی بنیاد پر رہا کیا گیا تو جماعت اسلامی مردان نے اس کا استقبال کیا۔ عدالت کے بعد ایک آدمی اگر معصوم ثابت ہو گیا ہے تو پھر اس کے قاتلوں کو ہیرو بنا کر پیش کرنا، یہ کہاں کی انسانیت؟
میرا نام آیوشا رانا ہے۔ میرا فیصلہ بہت اچھا تھا، لیکن جو باقی ان کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو واضح خطاب دے کر ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اس چیز پر تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ بہت نیگیٹو چیز ہوئی ہے، اور اس چیز کے لیے بھی تھوڑا سا جو تھا وہ عدالت کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔
اب بات کرتے ہیں تعلیم کے حصول میں درپیش مسائل کی، اور طالب علموں کو پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں بتاتے ہوئے صبح سندھ سے ہمارے انسامے کا ریکارڈ کروائے گا پیغام، سنیے۔
یاجن جھا ضلع شکارپور سے مامن پنجل بمبرو بات کر رہا ہوں۔ دریالہ سندھ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو مڈل اسکول ہے وہ تقریباً 3-4 سال سے بند پڑا ہوا ہے، اس کی چھتیں اور دیواریں گری ہوئی ہیں، اور وہاں جو ہے یہ مڈل اسکول کے جو شاگرد ہیں وہ پرائمری اسکول میں شفٹے ہو گئے ہیں، وہاں 2 شفٹیں چلتی ہیں۔
ہمارے بی بی سی اردو کے اسپورٹس رپورٹر عبد الرشید شکور سے صوبہ بلوچستان سے عاصم بلوچ کا پوچھا گیا سوال بھی شامل کرتے ہیں۔
2018 کی ICC T20 ورلڈ کپ اس سال ہونے والے ہیں یا نہیں؟ اگر ہونے والے ہیں تو کہاں ملک کے گراؤنڈ میں؟
تو جناب آپ کے سوال کا جواب یہ رہا۔
پہلے تو میں ایک بات بتا دوں تمام سننے والوں کو کہ یہ ICC T20 ورلڈ کپ نہیں ہے۔ ورلڈ کپ صرف 50 اوورز کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، جو اصل ورلڈ کپ ہے جو 4 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کو ICC ورلڈ T20 کہا جاتا ہے،
ہے اور یہ اس سال منعقد نہیں ہوگا۔ اگلا آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ 2020 میں آسٹریلیا میں ہوگا۔ پہلے آئی سی سی نے اس ٹورنامنٹ کو اسی سال کرانے کا سوچا تھا اور خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ جنوبی افریقہ میں ہوگا، لیکن گزشتہ سال آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے بعد آئی سی سی نے یہ ارادہ اب ترک کر دیا اور کہا کہ آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا انعقاد 2020 میں آسٹریلیا میں ہوگا۔
تو جب بات کرکٹ کی ہو رہی ہے تو صبح سندھ سے ایک کرکٹ کے چاہنے والے نے حکومت سے گلا کرتے ہوئے کیا بتایا، آپ بھی سنیے۔
میں رنمل سنگھ راجپوت ضلع جنہ پارک نگر پارکر ضلع تھرپارکر سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ بہت ہے، پنجاب میں ہے، کراچی میں، اس کے علاوہ دیگر سندھ میں کرکٹ گراؤنڈ کیوں نہیں ہے؟ سندھ میں کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ بنایا جائے۔
اب آخر میں سامعین کے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں۔
ڈاکٹر ممتاز عمر، کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ انتہائی گمگیر ہوتا جا رہا ہے۔ بسیں، کوچز اور منی بس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں لانڈھی کورنگی کے اندر تین روٹوں پر بسیں 17J، 17K اور 17H پر چلا کرتی تھی، اب صرف 17K کی بسیں نظر آتی ہیں۔ پورے شہر کا بھی یہی حال ہے۔ صدر مملکت جو ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن اس بارے میں کسی نے کبھی توجہ نہیں دی۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ کرائے کی گاڑیاں جو یہاں اب سروسز چل رہی ہیں وغیرہ، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عام آدمی سخت پریشان ہے۔
صبح بلوچستان کے ضلع کلات سے مختار احمد قادری کا حکومتی اہلکاروں سے اپنے علاقے میں انٹرنیٹ کی بحالی پر درخواست کرتے ہوئے بھیجا گیا یہ پیغام۔
یہاں ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ کا جو نظام تھا وہ موبائل پہ لوگ انحصار کرتے تھے، لیکن گزشتہ ایک سال سے موبائل انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو، طلباء کو، صارفین کو مشکلات درپیش ہیں۔ وزارت اطلاعات بلوچستان اور دیگر اعلی حکام کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، موبائل انٹرنیٹ سسٹم بحال کی جائے یا اس کا متبادل کوئی نظام لگایا جائے، جیسے DSL یا ایوو سسٹم۔
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔
آپ کی بات پیش کر رہی تھی صبر رحمت۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے سول میں جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان سے ملاقات کے دوران ایک بار پھر کہا کہ امریکہ شمالی کوریا پر جوہری ہتھیاروں کو ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ہر طریقہ آزمائے گا۔ دوسری جانب جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپک کے افتتاحی تقریب سے ایک روز قبل شمالی کوریا نے پیونگ یانگ میں فوجی پریڈ کا انعقاد کیا۔ پریڈ کی اس قبل وقت انعقاد کو دونوں ملکوں کے درمیان بہتر ہوتے ہوئے روابط کے لیے ایک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازش ظفر۔
امریکی نائب صدر مائک پینس نے سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب سے ایک دن قبل سیول میں جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مائک پینس نے شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں کو ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کے امریکی عزم کو دہرایا ہے۔
میں آپ کو، جنوبی کوریا اور امریکہ کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ ڈٹا رہے گا اور اس وقت تک شمالی کوریا پر دباؤ بڑھائے گا جب تک وہ نوبت آ جائے کہ شمالی کوریا حتمی اور مستقل طور پر اپنے جوہری اور بیلسٹک میزائل مقاصد کو ترک کر دے۔
ملاقات کے بعد جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے کہا ہے کہ اولمپکس کو شمالی کوریا کے ساتھ امن کے مقاصد کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے مقابلے کے اس مقام سے جزیرہ نما کوریا میں مذاکرات امن اور جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کی جانب بڑھا جا سکتا ہے۔ جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب سے ایک روز قبل شمالی کوریا نے پیونگ یانگ میں فوجی پریڈ کا انعقاد کیا۔ تقریب میں شمالی کوریا کے سیاسی رہنما کم جونگ ان نے شرکت کی۔ سالانہ پریڈ کی اس تقریب کو اپریل میں منعقد کیا جاتا ہے، تاہم 40 سال میں پہلی مرتبہ اسے فروری میں منعقد کیا گیا۔ قبل از وقت اس کے انعقاد کو جنوبی کوریا میں ہونے والے اولمپک کھیلوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کے لیے ایک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا میں ٹیلی ویژن پر پریڈ کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں، جن میں فوجی دستوں اور عسکری ساز و سامان کی نمائش کی گئی ہے۔ فوجیوں کی روایتی گوز مارچ کے ساتھ مبصرین کا جوش بھی واضح ہے۔ फौजी परेड में इस मरतबा दूसरे भारी हथियारों के साथ शिमाली कोरिया का बैन अलबरआजमी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल था, जिसके बारे में शिमाली कोरिया का कहना है कि वो अमरीका की तमाम रियासतों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अपनी तकरीर में किम जोंग उन ने कहा कि शिमाली कोरिया दुनिया की बड़ी अस्करी ताकतों में शामिल हो गया है। जनूबी कोरिया आमद से कबल जापान में कयाम के दौरान अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने अमरीकी फौजी दस्तों से बात करते हुए कहा कि वो शिमाली कोरिया के मिसाइल और जौहरी धमकियों से निमटने के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं।
जैसा कि पुरानी कहावत है कि सिपाही ने तलवार खामखा नहीं लटकाई होती। दुनिया जान ले कि हम हर हमले को पसपा करेंगे और किसी भी रिवायती हमले या जोहरी हथियार के इस्तेमाल के जवाब में फौरी, जबरदस्त और मौसर जवाब देंगे।
दूसरी जानब जनूबी कोरिया ने ऐलान किया है कि उनके सदर मून जे इन हफ्ते के रोज शिमाली कोरिया के ओलंपिक्स वफद से मुलाकात करेंगे। शिमाली कोरिया के रस्मी सरबराह का ओहदा रखने वाले किम योंग नाम और रहनुमा किम जोंग की बहन किम यो जोंग भी वफद का हिस्सा हैं। किम यो जोंग शिमाली कोरिया में काफ़ी असर रसूख रखती हैं। वो शिमाली कोरिया के किम खानदान की पहली फर्द हैं जो जनूबी कोरिया का दौरा कर रही हैं।
और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं माहिनूर हमजा से, जो शादी के बाद पाकिस्तान से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर आईं और यहाँ उनके पाकिस्तानी पकवानों की मकबूलियत ने उन्हें कदर सुकून फराहम किया। माहिनूर और उनके शौहर की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी।
मेरी नानी चाहती थी कि मतलब वो यहाँ से यहाँ पे आएँ, तो हम पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पर रिश्ते की बात की थी, तो फिर उन्होंने हाँ कर दी, तो फिर वहाँ से फिर इंशाल्लाह यहाँ शादी यहीं पे हुई कश्मीर में। ये लोग आए थे यहाँ पे, यहीं सब कुछ हुआ।
उसके बाद शादी के बाद फ्लड आ गया, फ्लड के बाद कभी हम यहाँ तो कभी वहाँ, फिर वीज़ा का इशू रहा काफ़ी, तो फिर जब मैं गई फिर यहाँ का वीज़ा लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए, तो मैक्सिमम 6 months
पाकिस्तान शादी के बाद।
तो लोगों की मेंटालिटी भी उस टाइम हो जाती है ना कि पता नहीं क्या बात है, ये जा नहीं रही है ये वो, तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा मेरे लिए। पाक फूड की मेन आइटम्स में से बिरयानी काफ़ी लोगों को पसंद है, एक मटन बिरयानी है और दूसरा
चिकन बिरयानी है, रेशमी हलवा,
ये बहुत पसंद है। बाकी पार्टी मेन्यू की तरफ अगर आप आएँ तो उसमें सब चीज़ें ही हैं ऑलमोस्ट जो आ रही हैं,
लाइक एग सैंडविच है, चिकन सैंडविच है,
रिपीट ऑर्डर्स ही होते हैं। एक्चुअली रखना कुछ और था मगर उन्होंने कहा क्योंकि आपका ताल्लुक वहाँ से है तो आप उसी का ही नाम से स्टार्ट करो, तो लोगों को डिफरेंट भी लगेगा कि पाकिस्तान से काफ़ी लोगों को होता है, कश्मीरी को बहुत प्यार है तो आइडिया वहीं से।
और खाना मतलब थोड़ा डिफरेंट हो तो पता भी लगे, तो पाक हाँ। माने के साफ, तो उस लिहाज से हमने इसका पाक फूड एक्सप्रेस नाम रखा था।
सबसे पहले हम कॉल पर ही ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूछ लेते हैं आपको स्पाइसी चाहिए या नहीं चाहिए,
ये थोड़ा हो जाएगा।
एक घंटे बाद वो टेक अवे कर लेते हैं। और अब उन्हें हमने अभी होम डिलीवरी शुरू की हुई है। लाहौर में ज़्यादा नाइट लाइफ का बहुत रिवाज है, लोग रात को 11-12 बजे डिनर करने चले जाते हैं, तो वहाँ रात को लेट तक काफ़ी रेस्टोरेंट्स, जगहें, पार्क्स वगैरह खुले होते हैं, तो इनको बेसिकली उस चीज़ की आदत है। यहाँ आके तो इनका पूरा माहौल चेंज हो गया है,
डिप्रेशन होने लगता है। अब जैसे जैसे विंटर्स आ रहे हैं ना तो बिल्कुल ही डल हर चीज़ हो जाती है ना, कोई बंदा नहीं आपको दिखता यहाँ, बिल्कुल ही मतलब डेड हो जाता है कश्मीर उस टाइम।
और जैसे यहाँ के हालात भी इन्हें देखे तो काफ़ी घबरा भी गए थे कि हो क्या रहा है।
रिस्ट्रिक्शंस बहुत हो जाती हैं आप किसी चीज़ में, अगर आपको आगे पढ़ना है मैं एडमिशन नहीं ले सकती कहीं, मुझे अलाउड नहीं है बिना बिताए कहीं सिटी से बाहर जाना, तो ओवरऑल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
जम्मू जाना है या दिल्ली, परमिशन लेनी है आपको फर्स्ट सेक्रेटरेट से, परमिशन थोड़ा हैसल बहुत है, काफ़ी हैसल है। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में बातचीत करें और इस मसले का हल करें और आपस में दोस्ती बना के रखें, तो ताकि चीज़ें बिल्कुल मतलब ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, साफ हो जाए और आपस में मिले जुलें और अच्छे एक नेबर की तरह रहें।
ये थी माहिनूर और उनके शौहर। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे फराज हाशमी और प्रोड्यूसर थे सलीम काजी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे टॉम बार्चल और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। समरा फातिमा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आलमी खबरों का खुलासा सुनिए नादिया सुलेमान से।
پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ امریکہ نے اندیا دیا ہے کہ وہ پاکستان کو دی جانے والی اقتصادی امداد نہیں روکے گا۔ جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کے افتتاحی تقریب سے ایک روز قبل شمالی کوریا نے پیونگ یانگ میں فوجی پریڈ کا انعقاد کیا۔ ادھر جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ صدر مون جے ان ہفتے کے روز شمالی کوریا کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کے رہنما خالد ازیا کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ شام نے امریکی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے حملوں میں شامی حکومت کے حامی 100 جنگجوؤں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز اپنا دفاع کر رہی تھیں۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے حکومت کو تاج محل کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔